قوم وحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. آپ کو معلوم ہے کہ کل ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی دو نشستوں میں حقیقت ایمان کے بعض مباحث ہم مکمل کر چکے ہیں اور میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ ڈیڑھ بحثیں ابھی باقی رہ گئی کہ ہم نے پانچ عنوانات معین کیے تھے حقیقت ایمان کے ضمن میں. پہلا عنوان یا پہلا چیپٹر یا پہلی بحث ایمان کے لفظی معنی اور ایمان کا اصطلاحی مفہوم. دوسری بحث یا دوسرا چیپٹر ایمان کی تشریح, ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, ایمان بالرسالت یا توحید, معاد اور رسالت, ان کے مابین منطقی ربط کیا ہے اور اہمیت کے اعتبار سے ان کے مابین نسبت و تناسب کیا ہے. تیسری اور میرے نزدیک اہم ترین بحث تھی ایمان کی دو قسمیں یا ایمان کے دو پہلو یا ایمان کے دو درجے. اس کا ایک درجہ یا ایک پہلو یا ایک قسم ہے قانونی ایمان, اور دوسرا درجہ یا دوسرا پہلو یا دوسری قسم ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے, اقرار باللسان پر ہے. حقیقی ایمان کا تعلق قلب سے ہے, تصدیق بالقلب. قانونی ایمان سے اس دنیا کے معاملات طے ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر کسی کو ہم مسلمان سمجھ کر اس سے مسلمان کا سا معاملہ کرتے ہیں, اور وہ مسلمان معاشرے کا فرد اور اسلامی ریاست کا ایک شہری قرار پاتا ہے. اور حقیقی ایمان کی بنیاد پر آخرت کا معاملہ طے ہوگا. یہ قانونی ایمان ایک لیگل سٹیٹس ہے جو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. حقیقی ایمان ایک باطنی کیفیت ہے جس میں اضافہ بھی ہوتا ہے کمی بھی ہوتی ہے. قانونی ایمان میں سارا دار و مدار انسان کے قول پر ہوگا, عمل کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی, گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں قرار پائے گا جب تک کہ وہ دین کی کسی بنیادی بات کا انکار نہ کرے. کہ ایک طرف موقف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہ الایمان قول ولا یزید ولا ینقص, اور دوسری طرف قول امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص, جو بظاہر ایک دوسرے کی بالکل ضد معلوم ہوتے ہیں, بعد المشرقین, لیکن ان دونوں کا اپنا اپنا ایک محل اور مقام ہے. کہ امام ابو حنیفہ کی ساری گفتگو اس قانونی ایمان سے متعلق ہے جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھ کر مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے, اور امام بخاری اس حقیقی ایمان سے متعلق ساری بات کر رہے ہیں کہ جو انسان کے قلب میں ہوتا ہے اور جس کی بنیاد پر آخرت کے معاملات طے پائے. دونوں بات صحیح کہہ رہے ہیں سب فیصد سولہ آنے, لیکن مختلف ایسپیکٹس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ ارریکنسیلیبل نہیں ہے بلکہ ان دونوں کو باہم مربوط کیا جا سکتا ہے. چوتھی بحث تھی ایمان اور جہاد. کل میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں حقیقی ایمان کے اعتبار سے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پہلی تین بحثوں کے بعد اب جو بقیہ دو بحثیں ہیں ان میں ہماری ساری گفتگو حقیقی ایمان سے متعلق ہے, قانونی ایمان سے یا اسلام سے متعلق نہیں ہے. حقیقی ایمان کی جو ڈیفینیشن سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں آئی, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے، یعنی یہ ایمان اقرار باللسان ہی کے درجے میں نہیں ہے، یقین قلبی کی شکل اختیار کر چکا ہو. ثم لم يرتابوا، کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اور اس کی دوسری شرط لازم، اس کا مظہر، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون، صرف وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے. میں کل یہ عرض کر چکا ہوں کہ بدقسمتی سے اس جہاد کو ہم نے اپنے جو دینی تصورات کا دائرہ ہے اس سے خارج کر دیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اور جس میں بھی کچھ دینداری کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز فرض ہے. جو شخص غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اس کی بات اور ہے، ذرا سا بھی جاگ جائے گا تو رمضان کے روزے رکھے گا، اسے معلوم ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے. اگر ادھر توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہوا ہے تو بات اور ہے، لیکن جس میں بھی شعور جاگ جائے گا، صاحب استطاعت ہوگا تو حج کرے گا کہ حج فرض، زکات دے گا، اسے معلوم ہے کہ زکات دینا فرض ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ اس دور میں تاریخ نماز ہے عظیم، اکثریت امت کی نماز کو چھوڑے بیٹھی، لیکن کم سے کم یہ کہ یہ معلوم ہے کہ نماز فرض ہے. اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، لیکن جہاد کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سرے سے ہمارے دینی فرائض کی فہرست سے خارج ہو چکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فقہی تصور ہمارے ہاں ہے دین کا، اس میں ان عبادات کی فرضیت پر تو پورا زور ہے، لیکن جہاد کو فرض کفایہ کہہ کر وہ ایک ثانوی درجے کا فرض ہو گیا ہے. اول تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے فقہا نے جس کو فرض کفایہ کہا تھا وہ جہاد نہیں، قتال تھا. جنگ ہر حال میں نہیں ہوا کرتی، اور میں کل عرض کر چکا ہوں جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے، قتال جو ہے وہ فرض کفایہ رہتا ہے. کہ اگر کہیں کوئی جنگ کا موقع پیش آ گیا ہے، 1000 انسانوں کی ضرورت ہے، 1000 مہیا ہو گئے ہیں، کفایت ہو گئی، کافی ہو گیا وہ معاملہ، تو باقیوں پر سے وہ فرض ثابت ہو گئے. یہ معاملہ قتال کے بارے میں. خود حضور کی حیات طیبہ کے دوران بھی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ذہن میں رکھیے یہ بہت اہم بات ہے، کسی جنگ کے لیے نفیر عام نہیں تھی. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہر شخص کو نکلنا لازم ہے، جو نہیں نکلے گا وہ گویا کہ ایک فرض کا تارک ہو جائے گا. تشویق اور ہے، ترغیب اور ہے، نکلو اللہ کی راہ میں، لیکن نفیر عام کہلاتی ہے یہ کہ جبکہ اعلان کر دیا جائے کہ ہر شخص کا نکلنا لازم ہے الا ہاں کہ کوئی عذر ہو. یہ معاملہ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ اعلان عام تھا ہر مسلمان کے لیے نکلنا فرض ہے الا ہاں کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اندھا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے. صحابہ آئے اور حضور سے انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر ہمارے لیے سواری کا اہتمام ہو جائے تو ہم حاضر ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور وہ واپس جا رہے ہیں روتے ہوئے. سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے. تو جنگ حضور کے زمانے میں بھی کبھی نفیر عام کے درجے میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہ تشویق اور ترغیب ہے، نکلو اللہ کی راہ، سوائے غزوہ تبوک کے کہ اس وقت ہر مسلمان کے ذمے فرض کر دیا گیا تھا نکلنا اللہ کی راہ. تو جنگ کا معاملہ اس کے بعد بھی پھر یہی ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے، ایک نظام ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، خلافت کا نظام چل رہا ہے، فلاں محاذ پر اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، مسجد نبوی میں اعلان ہوا، اتنے لوگ فراہم ہو گئے، ان کا جیش بنا وہ چلے گئے، باقیوں پر سے وہ فرض ساقط ہو گیا۔ تو یہ در حقیقت فرض کفایہ کی اصطلاح جو فقہ کی ہے اس کو سمجھیے، وہ جہاد کے بارے میں نہیں قتال کے بارے میں۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے، جیسے کہ آپ کے ہاں یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، ایک بستی میں کوئی مسلمان فوت ہو گیا ہے، اگر تو کچھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کر لی، باقی سب سے وہ فرض ساقط ہو گیا، وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور اگر کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی تو پوری بستی کے لوگ گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ کفایت نہیں ہوئی، وہ عمل پورا نہیں ہوا، وہ عمل رہ گیا۔ تو اب جو گناہگار ہونے کا معاملہ ہے وہ پوری آبادی پر تقسیم ہو جائے گا کہ سب گناہگار ہوں گے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، دین کا جو حال اس وقت دنیا میں ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ جو حالی نے کہا تھا، کوئی سبسٹینشل چینج ابھی تک اس صورت حال میں نہیں ہوئی ہے، جو مسدس حالی کے دو اشعار ہیں سرنامے کے، کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اس کے اندر جو زوال آیا ہے، جو اس میں ہلال آیا ہے، مسلمانوں کے اوپر جو ادبار آیا ہے، مغلوبیت کی جو کیفیت آئی ہے، اور اب اگر کچھ آزاد بھی ہوئے ہیں، نام کے آزاد ہیں، ابھی ہم اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد نہیں، نہ ہماری لڑائی آزادی سے ہے، نہ ہماری دوستی اور صلح آزادی سے ہے، ہماری جنگ کے فیصلے بھی کہیں اور ہوتے ہیں، اور ہماری صلح کے معاہدے بھی کہیں اور کسی اور کے اشارے سے ہوتے ہیں، ہم لڑ ہی نہیں سکتے اگر وہ ہتھیار نہ دے۔ تو اگرچہ یہ آزادی ابھی بڑی ہی جزوی آزادی ہے، لیکن یہ کہ اس آزادی کے بعد بھی بدقسمتی سے حال یہ ہوا ہے کہ جس درجے میں بھی آزادی ہے، مسلمان آزاد ہوا ہے، اسلام آزاد نہیں ہوا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ انگریز نے بھی ہندوستان میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا، جاؤ پڑھو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد ہے۔ اسلام کہاں آزاد ہے، اسلام تو پابند ہے، اس کے اوپر تو قد بنے۔ اسلام کا قانون کہاں ہے، اللہ کی حاکمیت کہاں ہے، اسلام کی شریعت کی تنفیذ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اب تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا کہ ہم پر بظاہر کوئی زنجیریں نہیں ہیں، نہ انگریز ہم پر حکمران ہے، نہ کوئی اور حکمران ہے، آزاد جو ورلڈ ہے، آزاد مسلم ورلڈ، فری مسلم ورلڈ، لیکن یہ کہ اسلام کہیں نہیں ہے۔ اب اس صورتحال کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ہر فرد امت مسلمہ پر جسے کسی درجے میں بھی ایمان کا دعویٰ ہے، یہ فرض عین کے درجے میں بات ہے کہ وہ دین کے غلبے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، کلمۃ اللہ کے اعلاء کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے سردر کی بازی لگائے۔ فرض کفایہ بھی ہے تو کہاں پورا ہو رہا ہے، کفایت تو نہیں ہو رہی، دین تو مغلوب ہے۔ اتنی محنت اگر ہو جائے کہ دین غالب ہو جائے تب کفایہ ہوگا، اور تب بقیہ لوگ جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں گے، لیکن جب تک یہ دین پامال ہے، یہ جھنڈا گرا ہوا ہے، سر نگو ہے، دین غالب نہیں ہے، اللہ کا کلمہ جو ہے وہ دوسرے کلموں کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس وقت تک یہ جہاد فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کا تصور ذہن سے نکال دیجئے۔ ہاں وہ فقہی قانونی اسلام والی بحث میں نہیں کر رہا، یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ اس حقیقی ایمان والی بحث ہے جس کی بنیاد پر کہ آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ میں اس مسئلے کو مزید واضح کر دوں، یہ جو پانچ ارکان اسلام ہمارے ہاں ہیں بالکل صحیح ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، بولے الاسلام علی خمس، حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی چیز شہادت۔ اب دیکھیں شہادت اقرار باللسان، زبان سے کہنا، اس میں دلی یقین والی بات زیر بحث ہی نہیں آئے گی۔ جسٹیفائی کرے ایک شخص کہ میں بلیو کرتا ہوں اللہ میں، گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے مان لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ، چار یہ اس میں عبادات شامل کر دیجئے تو یہ اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان نہیں ہیں. چنانچہ بہت ہی مشہور جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس کا درجہ احادیث کے ذخیرے میں وہی مانا گیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا قرآن میں مانا گیا. جس طرح قرآن کو کہا گیا، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ ام القرآن ہے، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد، قرآن کی اساس. اسی طرح حدیث جبرائیل کے بارے میں محققین نے اسے ام السنہ قرار دیا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جڑ اور بنیاد اور اساس. وہ ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے کثیر تعداد میں، کہ دفعتاً ایک شخص آیا. حضرت عمر نے جو یہ روایت بیان کی ہے تو اس میں عجیب نقشہ کھینچ دیا ہے کہ شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، چار چیزوں میں ایسا نقشہ کھینچا ہے. ایک ایسا شخص آیا کہ جس کے کپڑے انتہائی سفید براق، بال انتہائی چمکیلے سیاہ، سفر کے اس پر کوئی آثار نہیں تھے. سفر سے کوئی آ رہا ہو تو آثار ہوتے ہیں سفر کے، گرد آلود ہے چہرہ بھی، بالوں میں بھی، کچھ نہیں. اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، مدینے کا رہنے والا نہیں کہ ہم جانتے ہیں، باہر سے آیا ہوا ہے تو کچھ تو اس پر سفر کے آثار ہو. وہ تو براق سفید کپڑے پہنے ہوئے آیا، اور پھر یہ کہ اس کی جرت یہ، مجمع کو چیرتا ہوا تیر کی طرح آیا اور عین حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں تک کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ حضور کے زانوؤں پر رکھ دیے. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کون صاحب ہے، ان کی جرت کا یہ عالم ہے، بے تکلفی کا یہ عالم ہے. سوال کرتے ہیں، آتے ہی وہ صاحب تھے، یا محمد، کوئی اور تعظیم کا کلمہ وغیرہ نہیں، جیسے بے تکلفی ہوتی. ویسے یہ عرب کا مزاج نہیں ہے. اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. حضور نے فرمایا الاسلام ان تشہد، وہی ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اس پر جواب وہ صاحب دیتے، صدقتا، آپ نے صحیح فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بڑے تعجب میں پڑے، فاجبنا لہو یسلہ ویصدقہ. عجیب آدمی ہے، سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے، استاد کسی شاگرد سے پوچھتا ہے تو جواب اس نے صحیح دیا کہ ہاں ٹھیک تم نے صحیح بتا دیا، لیکن بہرحال اب دم نہیں مار رہے حضور کی مجلس. پھر اس نے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، اب مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره والبعث بعد الموت. ایمان یہ ہے کہ تم یقین رکھو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، بعث بعد الموت پر، یوم آخر پر. اس نے پھر کہا صدقتا، درست فرمایا آپ نے. پھر ہم حیران. تیسرا سوال کیا، پھر پل تیسرا اور چوتھا، اب اس بحث میں آگے نہیں جاتا. یہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ متفق علیہ اس معنی میں ہے کہ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں کوئی کتاب حدیث نہیں ہے جس میں یہ حدیث نہ ہو. کیونکہ مجمع میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کو روایت حضرت عمر نے بھی کیا، عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی کیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی کیا. ظاہر بات ہے مجمع میں واقعہ پیش آیا، کہیں کسی پرائیویٹ محفل کی بات ہوتی تو کسی ایک صاحب کو معلوم ہوتی، اور اس کی نریشن میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، ہو جاتا ہے. ابھی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک گھنٹے کے بعد اگر آپ چار آدمیوں سے پوچھیں گے تو ان چاروں کے بیان میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا تھوڑا سا. تو وہ اس درجے میں ان روایتوں میں فرق ہے، لیکن یہ کہ یہ واقعہ بالکل اٹل اور وہ سارے سوالات اور جوابات جو ہیں وہ بالکل متفق علیہ. جب وہ صاحب چلے گئے تو حضور نے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حیران رہا, فلبست ملین, سوچ بھی رہا یہ کون تھا. تو حضور نے پھر سوال کیا, یا عمر اتدری من السائل, جانتے ہو یہ کون سے سوال کرنے والے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول و عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم ہے. تو حضور نے فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبرائیل تھے جو اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دلوائیں, سوال کرے میں جواب دوں, تاکہ یہ کیٹیگریز جو ہے یہ معین ہو جائیں تمہارے ذہن میں, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں, حدیث سے ثابت ہو گئے. اس حدیث جبرائیل سے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ جو حدیث میں نے متفق علیہ سنا دی آپ کو. لیکن ایمان کے ارکان وہ اس آیت سے سمجھیے سورہ حجرات کی, وہ دو ہیں. ایک رکن ہے انسان کے اندر یقین قلبی, اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین پیدا ہو جائے, جس کی طرف اشارہ کر دیا ثم لم یرتابوا کے الفاظ سے, پھر شک میں نہ پڑے. اور دوسرا رکن ہے جہاد, وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اب اگر زندگی اس سے خالی ہے, میں کل عرض کر چکا ہوں تفصیل سے, تو واقعہ یہ ہے کہ ایمان حقیقی کی رمق موجود نہیں. انسان مسلمان ہے, شمار ہوگا, وہ قانونی ایمان ہے, اس کو ہم چیلنج نہیں کریں گے جب تک کہ دین کی کسی بنیادی بات کا وہ انکار نہیں کرے گا. وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا, اسے ہم پھر بھی کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ نماز کا انکار نہیں کر دے گا. وہ سارا معاملہ انسان کے طور پر ہے, دنیا میں مسلمان کا سمجھا جانا. لیکن یہ کہ جو اصل ایمان ہے جس پر آخرت میں فیصلے ہوں گے, جان لیجئے کہ سرے منہ کسی شک کو شبہ کی گنجائش نہیں. کم سے کم جتنا میرا مطالعہ قرآن حکیم کا ہے, بہت تھوڑا سا ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے, ادعا نہیں ہے, لیکن میں جو کچھ سمجھاؤں قرآن کو اور اسلام کو, ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ جہاد ہے. اگر نہیں ہے جہاد انسان کی زندگی میں تو ایمان حقیقی نہیں ہے, پورے یقین اور وثوق کے ساتھ. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں تک تو اصل میں بات وہ تھی جو کسی نہ کسی درجے میں کل ہو چکی تھی. آگے یہ سمجھیے کہ اس جہاد کے تین درجے ہیں, ان کو نہ سمجھنا جو ہے اس سے بھی بڑے مغالطے ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر میں آج اس کو تین کی بجائے چار درجوں میں آپ کو سمجھاؤں تو شاید بات زیادہ واضح ہو جائے. پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک اندرونی کشمکش انسان کے اندر ہو اپنے نفس کے ساتھ. پہلا دشمن یہاں ہے خدا کا. اب یہ بات وہی ہے کہ جو ہم حقیقت شرک کے ضمن میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. وہ بڑا پیارا شعر جو مولانا روم کا, کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست, لیکن ہوا اون ہیرا اون نیست. میرا جو نفس ہے وہ فرعون سے کم تر تو نہیں ہے. وہ ہر وقت زور لگاتا ہے معصیت کی طرف, گناہ کی طرف. مجھے تو مکان لینا ہی لینا ہے, مارگیج ہو, کچھ ہو, سود ہو, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں, لینا پڑے گا. اللہ کا حکم جو ہے اسے رکھو ایک طرف, اور ہم نے ہاتھ جوڑ دیے تو معبود کون ہوا؟ وہ تو نفس ہے. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ, یہ معاملہ اس شخص کا نہیں ہوگا جو چاہے کسی مغالطے میں ہے لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے, اس کی بات اور ہوگی, اس پر گفتگو پھر کبھی ہوگی. لیکن ایک چیز کو حرام سمجھ کر کرنا, اب آپ سمجھیے کہ اس میں تو پھر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. آپ نے یہ بھی سمجھا کہ یہ حرام ہے, دس از فوربیڈن, اور پھر آپ کر رہے ہیں, اس کی کیا معنی ہے؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم پیچھے, میرے نفس کی خواہش آنی. تو پہلا جہاد جو ہے وہ انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے. اس میں حدیث سن لیجئے, حضور سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, حضور سب سے افضل, سب سے اعلی, سب سے ارفع جہاد کون سا ہے؟ اب سنیے, حضور نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, سب سے اعلی, سب سے ارفع, سب سے اونچا جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کے معنی میں کر بیان کر چکا کشمکش زور آزمائی، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، کشمکش کرو، زور آزمائی کرو، اسے خدا کی اطاعت کے اوپر خوگر بناؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کرو، یہ ہے مجاہدہ مان نفس. اس کے لیے وہ حدیث بھی آتی ہے کہ ایک جنگ سے واپس آ کر حضور نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم جو گئے ہوئے تھے جنگ پر تو یہ بھی جہاد تھا لیکن یہ جہاد چھوٹا تھا، اب جو ہم لوٹ آئے ہیں تو بڑے جہاد کی طرف. یعنی مسلمان کی زندگی جہاد سے خالی نہیں ہو سکتی، کوئی لمحہ جہاد سے خالی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شیطان کو بھی مہلت ہے قیامت تک کے لیے، وہ بھی آپ کو سبز باغ دکھاتا رہے گا، غلط راستے کی طرف لاتا رہے گا، وسوسہ اندازی کرتا رہے گا. جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا نفس بھی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، 13واں پارا شروع یہی سے ہوتا ہے، وما ابرر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے اس کا کام ہی ہے کہ برائی کا حکم دیتا رہے. تو جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو کشمکش سے خالی کیسے ہوں گے؟ کوئی نہیں سکتا. فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گے سوئے تابدار را. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ مجاہدہ مان نفس جو ہے یہ اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے. جو لوگ اس کی منزل طے کیے بغیر سڑکوں پر نکل آتے ہیں جہاد کا نام لے کر، اور جلوس نکلتے ہیں نظام مصطفیٰ کے، اور نماز جو ہے عصر کی وہ چلی گئی کوئی پرواہ نہیں، مغرب کی بھی گئی کوئی پرواہ نہیں، اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ اس نظام مصطفیٰ کی تحریک کے نتیجے میں ایک نیا مارشل لا آ جاتا، اسلام وغیرہ تو نہیں. یہ ہمارے ہاں تاریخ جو ہے بار بار دہرائی جا رہی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان تو ہو گیا لیکن لا الہ الا اللہ تو ابھی تک نہیں. اس لیے کہ جو اس تحریک کو چلا رہے تھے انہوں نے خود اپنے اوپر، اپنے نفوس پر، اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا تھا. کیسے ممکن ہے؟ آپ سیڑھی پر سیڑھی چڑھیں گے، آپ چھلانگ مار کر چھت پر پہنچنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ عہدے منہ نیچے آئیں، اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک یہ بیس جو ہے جہاد کی یہ مضبوط نہ ہو، اگلی سیڑھی پر قدم رکھنا جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کہ کم سے کم یہ تو کہیں گے کہ مفید نہیں ہوگا. آپ کی محنتیں، آپ کی کوششیں، آپ کے اوقات جو اس میں صرف کریں گے وہ ضائع جائیں. اب اگر آپ نے اپنے نفس کو سر کر لیا، ٹھیک ہے کشمکش تو جاری رہے گی لیکن آپ نے ایک دفعہ اس پر قابو تو پایا ہے، اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اب آگے مرحلہ آئے گا. جہاد کی دوسری منزل وہ ہے جسے آپ تعبیر کر سکتے ہیں تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی بنیادی اصطلاح آئی تھی، یا بنی اقم الصلاح وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اور میں نے عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود قرآن نے یہ قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اگر امت بحیثیت مجموعی اس کو بھول جائے، سب لوگوں کو یاد نہیں رہا اپنا فرض منصبی، تو جنہیں یاد آ جائے وہ خود ایک امت بن جائے، جسے آپ کہا کرتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، امت ود ان امت، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہنی ہی چاہیے کہ جن کا مقصد زندگی ہی یہ ہو کہ خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، فلاح انہی کے حق میں. تو امر بالمعروف کہہ لیں، نہیں عن المنکر کہہ لیں، دعوت الی اللہ کہہ لیں، تبلیغ دین کہہ لیں، تبلیغ قرآن کہہ لیں، یہ اصل میں جان لیجئے در حقیقت ختم نبوت کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ ایک فرض امت کے حوالے کیا گیا. اصل میں یہ کام کون کیا کرتے تھے؟ انبیاء و رسل، تبلیغ دین، دعوت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، خیر کا پرچار، دین کے غلبے کی صحیح وجوہت کون کرتے تھے؟ نبی آئے، رسول آئے، ایک کی تعلیمات ماند پڑ گئی، لوگ بھول گئے، گمراہی کا غلبہ ہو گیا، پھر ایک اور نبی آ گیا، پھر ایک اور رسول آ گیا.
لیکن جب آ کر یہ چین ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انسان تو ختم نہیں ہوئے، گمراہی ختم نہیں ہوئی، شیطان کی مہلت ختم نہیں ہوئی، نفس کی شرارتیں ختم نہیں ہوئی، اب یہ امر بالمعروف کون کرے، نہیں عن المنکر کا فریضہ کون سر انجام دے، یہ دعوت اللہ کی جو ذمہ داری ہے اس کو کون پورا کرے، یہ کام اب حوالے کر دیا گیا تا قیام قیامت امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید میں دو مقامات پر آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی سورہ حج میں بھی. سورہ حج کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ آخری مکی سورت ہے، بلکہ اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو شک ظاہر کیا شاید مدنی ہے، بعض نے اس کی بعض آیات کو مدنی کہا ہے لیکن پوری سورت کو مکی قرار دیا ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہجرت سے متصلن قبل نازل، اور سورہ بقرہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی. تو یہ دونوں مصحف میں تو بڑا فرق ہے، سورہ حج جو ہے وہ تو آ رہی ہے 17ویں پارے میں، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ ابتدائی 2.5 پارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 15 پارے کا فصل ہے مصحف میں، لیکن نزول کے اعتبار سے ساتھ ساتھ. سورہ حج میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر اور تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر، تم حق کی گواہی دو، توحید کی گواہی دو، محمد کی رسالت کی گواہی دو، قرآن کی حقانیت کی گواہی دو، اللہ کے دین کی صداقت کی گواہی دو. یہ لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے کہ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی قولاً بھی ہوگی عملاً بھی ہوگی. آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی تو گواہی ہے، دین میں داخلہ بھی اسی گواہی سے ہو رہا ہے. اب آپ کے ایک ایک عمل سے وہ گواہی پھوٹے کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، میں واقعتاً اس کا بندہ ہوں، میری زندگی کا ایک ایک گوشہ ثابت کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ آپ کی عملی گواہی ہو جائے. آپ نے زبان سے کہا کہ میں نے گواہی دی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، آپ کی شکل و صورت گواہی دے رہی ہو کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے، آپ کی وضع قطع بتا رہی ہو کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نشست و برخاست، آپ کے رہن سہن کے انداز بتا رہے ہو کہ یہ محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی عملی گواہی ہو جائے. تو گواہی قولن گواہی عملن دو. ایک صاحب نے آج سوالات میرے پاس آئے تھے ان میں یہ بھی بات تھی، شہید کسے کہتے ہیں؟ جان لیجئے شہید کے معنی گواہ، لفظی معنی گواہ ہے، میں بھی شہید ہوں آپ بھی شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شہید بنا دے بھائی مانا کہ ہم گواہی دے سکے. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، شہید کے معنی کیا گواہ. ہاں اصطلاحاً ہم یہ لفظ ان لوگوں کے لیے خالص کر لیتے ہیں جو اس گواہی میں گردن کٹا دیں. اب ان کا گواہی جو ہے وہ تو اعلیٰ ترین گواہی ہو گئی. میرے لیے تو امکان ہے کہ آج میں شاید گواہی دے رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے کسی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں، میری گواہی کچھ اور ہو جائے. اچھے اچھے سید زادے جو ہیں مارکسسٹ ہو گئے، تو پہلے کچھ گواہی اور تھی اب گواہی کچھ اور دے رہے. لیکن یہ کہ جس نے اس معاملے میں گردن کٹا دی، حمزہ کے بارے میں تو اب کوئی امکان نہیں رہا، وہ گواہ ہو گئے، انہوں نے جان دے کر گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ اصطلاحاً گواہ کہلائے، ورنہ تو میں بھی گواہ ہوں آپ بھی گواہ ہیں. یہ عیسائیوں کا جو ایک سیکٹ آپ نے سنا ہوگا جہواز وٹنسز، یہ قرآن کے اس تصور کے بہت قریب ہے لفظ شہداء، تم گواہ ہو اللہ کے. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گواہی دینے والے پورے عدل اور انصاف کے ساتھ. تو گواہی دینا آسان تو نہیں، جب تلوار کے نیچے بھی گواہی دیتا ہے انسان، گردن کٹ جائے. حضرت یاسر کی گردن کٹ گئی، گواہی دی انہوں نے، اب کیا کہنے اس گواہی کے. تو شہید اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں جو اس گواہی پر گردن کٹوا دے. ویسے لفظی طور پر ہر مسلمان شہید ہے، کوئی رسول قتل نہیں ہو سکتا اللہ کے راہ میں، نبی قتل ہو سکتے تھے رسول نہیں، لیکن رسول سب شہید ہیں. لہذا حضور کے لیے کیا لفظ آیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد اور شہید میں کیا فرق ہے؟ عالم اور علیم ایک ہی لفظ ہے، یہ ذرا اس کے کیٹیگریز ذرا اس کے رتبوں میں فرق ہے، ورنہ معنی تو ہے کہ عالم اور علیم، شاہد اور شہید. تو یہ شہادت علی الناس جو ہے لوگوں پر اللہ کی طرف سے اور حضور کی طرف سے گواہی قائم کر دینا، حجت قائم کر دینا، یہ جہاد کا دوسرا مرحلہ ہے. اس میں تبلیغ ہوگی، تلقین ہوگی، نشر و اشاعت کے جتنے ذریعے آپ کے پاس ہیں ان کو کام میں لیجئے. قرآن کی تبلیغ، اب ظاہر بات ہے کہ جس دور میں کوئی ذرائع نہیں تھے، کوئی میڈیا نہیں تھے، جو اس وقت اویلیبل میڈیم تھا وہ حضور نے اختیار کیا. حکم ہوتا فسدا بے مات عمر، اب دھمکے کی چوٹ کہیے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، جو بھی اس زمانے کا رواج تھا. وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کو کوئی خاص بات اپنے قبیلے والوں کو کہنی ہوتی تھی، وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا، کپڑے اپنے اتار دیتا تھا ننگا مادرزاد برہنہ ہو کر، اور پھر نعرہ لگاتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یعنی ہوشیار ہو کہ ایک آفت تم پر آنے والی، کوئی قبیلہ تم پر حملہ کرنا چاہتا. اب اونچی جگہ پر ہے، ننگا ہو گیا، دور سے ہر شخص دیکھ رہا ہے، آواز بھی نہیں پہنچی تو آنکھ سے دیکھا ہے کہ نذیر عریان ننگا ڈرانے والا کھڑا ہے. لوگ دوڑتے ایسے سارے کام چھوڑ کر، اور پھر وہ بتاتا تھا کہ یہ خبر ہے، میں تمہیں متنبع کرتا ہوں، فلاں قبیلہ تم پر حملہ کرنا چاہتا. تو حضور نذیر بن کر آئے، وہی نذیر عریان، یا ایھا المدثر قم فانذر، خبردار کیجئے. ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا، مطلب یہ کہ جو چیز اس میں غلط ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو بھی ذرائع اس وقت اویلیبل ہیں ان کو استعمال کرو. کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، لوگ جمع ہو گئے، آپ نے پیش کی دعوت اپنے لوگوں، قیامت سے ڈرو، وہ وقت آنے والا ہے. اس وقت سگے چچا نے کہا تبن لکا لہذا جماعتنا، برباد ہو جاؤ، تمہارا ناس ہو جائے، نقل کفر کفر نہ باشد، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم تو بہت سمجھے کوئی بات اہم کہنے والے ہو. اس پر وہ صورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ، یعنی جو حضور کے بارے میں اس نے کہا حضور کا نہیں بلکہ اس کی اپنی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا. تو یہ ہے تبلیغ، تلقین، دعوت، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، تبلیغ کے سارے ممکن وسائل و ذرائع کو، تحریر سے، تقریر سے، ماس میڈیا سے اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا، اور لوگوں پر حجت قائم کر دینا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، یہ ہے پہلا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ گھر بیٹھے تو نہیں ہو جائے گا، اپنے اپنے دھندوں میں سب لگے رہیں تو کیسے ہو جائے گا، اس میں مال صرف ہوگا، اس میں روپیہ لگے گا، مالی وسائل و ذرائع لگیں گے، اس میں اپنے اوقات صرف کرنے ہوں گے، اس میں اپنی بہترین صلاحیتیں کھپانی ہوں گی. یہ جہاد فی سبیل اللہ کا اس مجاہدہ مان نفس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ صرف یہاں تک اکتفا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہوگا. صرف تبلیغ نہیں، صرف تلقین نہیں، ایک عملی جد و جہد دین کو نافذ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے. دیکھیے یہاں بیسک فرق ہے اسلام کے معاملے میں اور بعض دوسرے مذاہب کا جو تبلیغی نظام ہے اس میں. عیسائیوں کا مثلا چونکہ آپ کے سامنے ہے، عیسائی مشنریز جو ہیں ان کا تصور یہ ہے بس مذہبی عقائد کی تبلیغ ہے، کوئی نظام قائم کرنا ان کے پیش نظر ہے، نظام ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ قائم کیا کریں گے؟ عیسائیت میں تو کوئی نظام ہے ہی نہیں، شریعت موسوی کو بھی پال صاحب نے ساخت کر دیا تھا، ختم ہوئی بات. تو مذہب صرف عقیدے کو بدلنے کا نام ہے، مسیح کو مان لو، مسیح کا نام لے لو، وہ کفارہ ہو ہی گئے تمہاری طرف سے پیشگی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی تو کوئی اور بات ہے نہیں، نوم فردر ڈیمانڈ. تو یہ جو طریقہ ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام تو ہم کہتے ہیں ایک نظام ہے، مکمل نظام. اس کو آپ قیاس کریں گے مثلا ایک کمیونسٹ جو سٹرگل ہے اس پر قیاس کیجئے، کمیونسٹ کیا کرتا ہے؟ صرف تبلیغ کرتا ہے؟ نہیں، تبلیغ کر کے آپ کو کنورٹ کرے گا کہ نہیں، آپ کو مارکسسٹ بنائے گا، پہلے تو جو مارکسسٹ ہو جائیں گے انہیں منظم کیا جائے گا، دے شوڈ بی این آرگنائزڈ فورس، اس آرگنائزڈ فورس کو پھر اس نظام کے خلاف ایک جدوجہد کرنی، ان کی اپنی میتھوڈالوجی ہے، اس کو آپ نظر انداز کر دیجئے، وہ ایک کلاس کانشیسنیس پیدا کریں گے، کلاس سٹرگل پیدا کریں گے، جو بھی چھوٹی چھوٹی عصبیتیں ہیں نیشنلٹیز ان کو جگائیں گے اور اب ان کی اسٹریٹجی کے اندر بڑی سڈن چینج آ چکی ہے. اب وہ مذہب کے خلاف نہیں محاذ قائم کرتے بلکہ مذہب کا لبادہ اور کراتے. ابھی ایک صاحب نے بہت جو جاننے والے تھے یہی نیاگرا فال میں جو آئی ایم اے کی کنونشن تھی اس میں بتایا روتے ہوئے, ایرانی تھے وہ خود, کہ اسلامک مارکسسٹ جو ہے اس وقت ایران میں وہ اوپر سے انہوں نے پورا لبادہ اسلام کا اڑا ہوا اور کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کتنی فورس ان کی ہے اور کہاں کہاں وہ پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں. یہ خمینی صاحب کی ایک بڑی مضبوط اور بڑی چھائی ہوئی شخصیت ہے جو اس سارے جو میلٹنگ پاٹ ہے اس کے اوپر وہ ایک ڈھکنا پڑا ہوا ہے. وہ ذرا یہ ڈھکنا اٹھ گیا, بہرحال ان کی زندگی ان کا بڑھاپا ہے, پھر کیا ہوگا اللہ بچائے جو صورتحال جو اندیشے ہیں. لیکن میں اس وقت صرف گفتگو کر رہا ہوں وہ کہ وہ اسلامک مارکسسٹ ہے. اب انہوں نے مذہب وہ یہ جان لیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر آپ نے مذہب کے خلاف کر کے کوئی بات کہی تو نہیں مانیں گے. وہ شوگر کوٹڈ پل دو, مارکسزم ان کے ذہن کے اندر اتار دو, ان کا مذہب کا عقیدہ رہے تو ہمیں کیا ہے. تو ذہن میں یہ سمجھیے کہ ایک مارکسسٹ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بدل سکتا ہے, میتھوڈالوجی تبدیل کر سکتا ہے, لیکن بیسک اس کا کیا مقصد ہے؟ مارکسزم کو قائم کرنا ہے, سوشلزم کا نظام برپا کرنا ہے. یہ نظام برپا کرنا مسلمان کے سامنے وہ صرف تبلیغ نہیں کرتا. اگر صرف تبلیغ کرتے رہیں گے, ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت سے متعلق بھائی ہوں مجھے ذرا معاف کریں, اب یہ لفظ میں کوئی ان کی طرف ریفر کر کے نہیں بول رہا ہوں, لیکن بہرحال مجھے اپنی بات سمجھانی ہے. تبلیغ محض جو ہے یہ محمد کا طریق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک کہ قدم آگے نہ بڑھیں, جنہوں نے قبول کیا ہے اس کو وہ ایک منظم جماعت نہ بنے, سم و تات کا ایک نظام, اور پھر وہ منظم جماعت جو ہے جد و جہد نہ کرے, ریزسٹنس نہ دے, وہ باطل کے خلاف جب تک کہ پنجہ آزمائی نہیں کرتی وہ جماعت, صرف یہ کہ خیر ہی کی دعوت دیتے رہنا, یہ محمد کا طریق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جہاں امر بالمعروف ہے وہاں نہیں انل منکر بھی ہے, برائی سے روکنا بھی ہے, اور نا انصافی اور ظلم کو دنیا سے ختم کرنا بھی ہے. وہ عمر تو لے عادلہ بینکم, سورہ شورا میں فرمایا گیا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ماں بہن عدل کروں. میں صرف وائز بن کر نہیں آیا ہوں, نافے بن کر نہیں آیا ہوں. وائزوں کے گلوں میں تو ہار ڈالے جاتے ہیں, ان کی کچھ کڑوی باتیں بھی سن لی جاتی ہیں, کوئی بات نہیں کہنے کی, جو کچھ کہنا ہے. لیکن جو ایک انقلابی پیغام لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے پتھراؤ ہوتا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ہار نہیں ڈالے گئے, حالانکہ مکے والوں کی آنکھ کا تارا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. الصادق اور الامین انہوں نے ہی کہا تھا, لیکن وہی ہے کہ جو اب راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں, سر پر خاک ڈال رہے ہیں, گلے میں چادر کو بٹ کر اس کا پھندا بنا کر وہ ڈال کر اور دونوں سروں کو کھینچ رہے ہیں کہ آنکھیں اوپر آئیں, سجدے میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور عقبہ ابن ابی معیط ابو جہل کے اشارے پر اٹھتا ہے اور جا کر اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی لا کر حضور کے کاندھے پر رکھ دیتا ہے. سب کچھ ہو رہا, 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی, اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے یہ بھی آئی تھی کہ آپ ذرا اپنے معاملے کو کچھ نرم کر دیں, تھوڑی سی مصالحت ہو جائے, کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے, کچھ آپ ہماری مان لیں, ہم آپ کو بادشاہ بھی مان لیتے. نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں دین کے معاملے میں. ودو لو تدہنو فیدہنون, اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں, لیکن نہیں. فاستقم کما امرت ولا تتبع اہواہم, ڈٹے رہیے, جمے رہیے جس چیز کا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کی. یہ کشمکش ہے جس کو کہ میں عرض کروں گا پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس. پیسیو ریزسٹنس کیا ہے؟ وہ جو حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے اور آپ کو دہکتی ہوئی زمین, انگارا بنی ہوئی زمین, مکے کی سنگلاخ زمین, سورج آگ برسا رہا ہو, تما بنی ہوئی زمین میرے میں آ جاتی ہے تو پھر بن جاتی ہے. جب معلوم ہو جائے کہ مجھے تو یہ مار ہی رہے, تو کم سے کم ایک انسان 10 کو مار کر مرے گا جب وہ ڈیسپریٹ ہو چکا ہو, لیکن اجازت نہیں ہے, ہاتھ بندے رکھو. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں. اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, آج اذن عام دیا جا رہا ہے ان کو جن پر ظلم کیا جا رہا تھا, آج ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں.
دس از ایکٹیو ریزسٹنس. اور چوتھی پھر جو آخری منزل ہے جہاد کی, وہ قتال ہے, وہ آرمڈ کانفلکٹ ہے. انقلاب کبھی دنیا میں نہیں آیا آرمڈ کانفلکٹ کے بغیر, یہ ذہن میں رکھیے گا. تبلیغ ہو سکتی ہے, عیسائی مشنریز پھر سکتے ہیں, جہاں چاہے چلے جائیں, کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا. اسی طریقے سے بدھ مت کے بھکشو جہاں چلے جائیں, زیادہ تر یہ کہ کوئی کہہ دے گا بھائی یہاں نہ رہو, وہاں چلے جاؤ, یہاں نہ ہو, وہاں سے نکل جاؤ, اور اس سے دائتو نہیں. اس لیے کہ وہ نظام کو چیلنج نہیں کر رہے. جب ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے اسے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے. ٹھیک ہے, کرتے رہیے جو آپ کو کرنا. جیسے انگریز نے آپ کی نمازیں بند نہیں کی, پڑھتے رہیے نمازیں. ہمیں کیا ہے, کہتے رہیے اللہ اکبر, ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے, تو کہتے رہیے. لیکن یہ کہ اگر سمجھ کر کہا ہوتا وہ اللہ اکبر تو وہ کلمہ بغاوت ہوتا. تاج برطانیہ بڑا نہیں ہے, بڑا اللہ ہے. کیا معنی ہوئے, بغاوت ہو. تو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے قتال. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, یہ جہاد کی بلند ترین منزل. تو جہاد کی, جہاد فی سبیل اللہ کی یہ چار منزلیں ذہن میں رکھیے. مجاہدہ مع نفس, پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ, ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. یہ جڑ ہے, جڑ نہیں ہوگی تو درخت کہاں سے ہوگا. دوسرا تبلیغ, دعوت, تلقین, نصیحت, نشر و اشاعت, تحریر, تقریر, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ سارے الفاظ جمع کر لیجئے. اور ان سب کے لیے جامع اصطلاح ہے شہادت علی الناس, لوگوں پر حجت قائم کر دینا. وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تو بات پہنچائی نہیں گئی. یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ ہے دین کو قائم کرنا. دین کی صرف تبلیغ نہیں, اس کی اقامت, اس کو قائم کرنے کی سعی, اس کے لیے سٹرگل, اس کے لیے ایک جماعتی نظم, ایک آرگنائزڈ فورس. اور وہ نظام جو ہے وہ پھر تصادم. اب دیکھیے علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا دوں, ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. آخری بات وہ جو قتال والی ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیجئے. با نشے درویشی در ساز و تما دم زل, چو پختہ شوی خود را پر سلطنت جم زل. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ درویشی کی روش اختیار کر کے, کیا معنی درویشی کے, اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ, وہ پہلا. جب تک یہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اپنا جی تو ہے وہ لگا ہوا ہے حرام ہی میں, اور دنیا ہی کے آراموں اور آسائشوں کے لیے. اور دنیا میں آپ چاہیں کہ دین قائم ہو جائے, یہ ہونے والی بات نہیں. با نشے درویشی در ساز و تما دم زن, پہلی جد و جہد جو ہے وہ یہ ہے. اس کو آپ قلندری کہہ لیں, درویشی کہہ لیں, یہ الفاظ ہیں. مجاہدہ مان نفس کہہ لیں. لیکن جب تم اس میں پکے ہو جاؤ تو پھر چون پختہ شبی خود را پر سلطنت جم زن, اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ صرف ایک عبادات کا نظام لے کر نہیں آیا ہے, وہ جب تک ایک مکمل نظام, ایک سلطنت, ایک حکومت, ایک سٹیٹ نہیں بنتا, اس وقت تک اسلام تو ہے ہی نہیں. اسلام کو تو اس وقت کنفیوز ہوگی جب وہ ایک سٹیٹ کی شکل اختیار کرتا ہے. اللہ کی حاکمیت, یہ مضامین جو حقیقت شرک میں آ چکے ہیں وہی پھر ذرا دوسرے پیرائے میں آج پھر آپ کے سامنے آ گئے. اور یہ شرط لازم ہے ایمان کی. اگر یہ ہے, یہ کیفیت ہے, تو ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو ایمان حقیقی نہیں ہے. باقی یہ کہ وہ جو شرعی اور قانونی ایمان ہے, اسلام کا معاملہ ہے, میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں, کہیں کسی کو مغالتا ہو جائے. اب آئیے آخری چیپٹر, اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے, بات پوری ہو جائے. میں نے جو عرض کیا ہے کہ اس جہاد کے لیے ایک آرگنائزڈ پارٹی, ڈسپلن پارٹی کا ہونا ضروری ہے. وہ بات ہے کہ جو حدیث شریف میں آئی, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مشکات کی روایت ہے, ترمذی اور مسند احمد دونوں کے حوالے سے. آمرکم بخمس, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. اب لطف یہ ہے کہ وہ بھی پانچ ہی ہیں, اسلام کے پانچ ارکان,
اب یہاں بھی پانچ باتیں آ رہی ہیں. وہ پانچ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم, یہ پانچ شاید کسی نے نہ سنی ہو. یہ ہوا ہے وہ ان بیلنس, ہمارا جو دین کے کانسیپٹس ہیں جو ان بیلنس ہو گئے. آمرکم بخمس, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. ایک روایت میں اس میں اضافہ ہے اللہ امرنی بہن, مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے, اپنی طرف سے نہیں دے رہا. گفتے او گفتے اللہ بود, ان کا جو کہا ہوا ہے وہ اللہ کا کہا ہوا ہے. لیکن یہ کہ یہاں صراحت فرما رہے ہیں حضور, آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن, وہ کیا ہے؟ بالجماعت, جماعت, والسمع والطاعت. جماعت ایک ایسی ہو سکتی ہے ایسوسیشن ٹائپ, انجمن ٹائپ, کبھی بات مان لی تو مان لی, نہیں مانی تو نہیں مانی, کبھی میٹنگ میں آ گئے تو آ گئے, نہیں آئے تو نہیں آئے, کوئی معمولی سا عذر ہوا صاحب یہ ہو گیا تھا نہیں آئے, یہ نہیں, یہ جماعت نہیں ہے. ایسوسیشن اور ہے, سوسائٹی, انسٹیٹیوشنز, انسٹیٹیوٹس یہ اور ہے, پارٹی, حزب, جماعت. اس جماعت کا ڈسپلن کیا ہوگا؟ سمع و طاعت, سنو اور اطاعت کرو. یہ ڈسپلن جو کہ ملٹری ڈسپلن ہوتا ہے. دیر از ناٹ ٹو ریزن بھائی, دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. ایک ڈسپلن وہ ہے, ایک سیویلین ڈسپلن ہے اور ایک ملٹری کا ڈسپلن ہے. تو کسی بھی انقلابی پارٹی کا ڈسپلن سیویلین نہیں ہو سکتا, ریولیوشنری پارٹی اس کا ڈسپلن جو ہے وہ ملٹری ڈسپلن ہوگا. کہ دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی, دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. آرڈر ہے, ماننا پڑے گا. صرف ایک ایکسیپشن رہے گی, اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں مانے گی اس کے دائرے کے اندر اندر. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی حکم جو ہے وہ کسی جماعت کا نہیں مانا جائے گا. اس کے اندر اندر جو حکم ہے وہ سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے, نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے. تیسری چیز, تین چیزیں ہو گئی, والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ہجرت کا حکم دیتا ہوں اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہوں. اب ہجرت بھی یہاں جس سینس میں آیا لفظ اس کو سمجھ لیجئے. ہجرت کی ایک تو اصطلاحی شکل ہے کہ مدینہ چلے گئے لوگ مکے کو چھوڑ کر, یہ ہجرت ہے, یا مکے کو چھوڑ کر لوگ چلے گئے تھے حبشہ, ہجرت حبشہ ہوئی تھی, یہ ہجرت ہے. لیکن ہجرت کی اصل ایسنس کیا ہے؟ یہاں بھی حضور سے سوال کیا گیا, ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, حضور سب سے اعلی ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرے ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو تمہارے رب کو پسند نہیں. یہ ایک انقلابی عمل کے دو رخ ہیں, نیگیٹو پوزیٹو. کٹنا ہوگا ہر اس چیز سے جو دین کے خلاف ہو, کرنا ہوگا ہر وہ کام جس کا حکم ہوا. ایک ہی چیز کے دو اسپیکٹس ہیں, ہجرت و نخلاؤ و نترو کو بھائی اب جو رخ. پروردگار آپ یہ دعائے قنوت میں الفاظ کہتے ہیں نا, برا نہ مانیے گا, ہم میں سے اکثر بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں جب یہ الفاظ کہتے ہیں. اے اللہ جو تیرے حکم نہیں مانتے ہم اس سے لا تعلق ہی کرتے ہیں, کرتے ہیں آپ, آپ کی دوستیاں جو کی تو, آپ کی رشتے داریاں جو کی تو, آپ کی محبتیں جو کی تو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو کا تو, کوئی دین تو کے حکم کو پاؤں تلے روند رہا ہے تب بھی آپ کی تو دوستی برقرار ہے, آپ کے مفادات ہیں ان سے. تو آپ کہتے یہ ہیں ہر روز و نخلاؤ و نترو کو میں افجرک. فعل مضارع میں نے سورہ فاتحہ کے ذمن میں عرض کیا تھا, جب آپ کہتے ہیں یا کا نعبدو, کیا معنی؟ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. دونوں فعل حال فعل مستقبل عربی زبان میں دونوں جو ہیں زمانے یہ فعل مضارع کے اندر ہیں. نخلاؤ و نترو کو ہم ترک کر دیتے ہیں اور اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں, اور ترک کر دیں گے اور تعلق توڑ لیں گے دونوں, کس سے؟ میں یف جو رخ, جو تیرے احکام کے خلاف چلتا ہے. تو یہ ہے ہجرت. آپ کو ایک ماحول سے نکلنا ہوگا, دوسرے ماحول میں آنا ہوگا. بنا ہوا نہ ملے گا تو بنانا ہوگا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کا عہد کر لیں اور ایک پارٹی بن جائے, وہ ایک نیا ماحول بن گیا. محبتیں اب وہاں ہوں گی، دوستیاں وہاں ہوں گی، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوگا، سارے معاملات دلی تعلقات ان کے ساتھ ہوں گے۔ جب تک کہ کسی ریولیوشنری پارٹی میں یہ نہ ہو وہ قدم آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ کامریڈس کا تصور کیا ہے؟ ہمارے ساتھی۔ اسی لیے تو فرمایا، علامہ اقبال نے بہترین ترجمانی کی ہے، ہو حلقہ یارہ تو برے چھم کی طرح نرم، عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر انتہائی سخت، آپس میں انتہائی نرم دل، اذلت علی المومنین اعزت علی الکافرین، مومنوں کے حق میں انتہائی نرم خوب اور کافروں کے لیے انتہائی سخت۔ یہ دونوں کیفیات جب تک پیدا نہیں ہوتی انقلابی جماعت آگے نہیں چلتی۔ جب تک کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کے اس مقصد میں آپ کے ساتھ ہے، جس کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی مدینے کے انصار نے کہ گھر تقسیم کر دیے، دکانیں تقسیم کر دی، حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ایک صحابی انصاری جو ہے اپنے اس مہاجر بھائی کو لے جا کر گھر میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ میری یہ دو بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر، تم بھی تو گھر والے بن کر رہو، بے گھر نہ رہو۔ اس حد تک وہ یہ شیئرنگ جب تک نہیں ہے تو کامریڈشپ کیسے ابھرے گی؟ ایک لکھپتی ہے اور وہ جو ہے اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ ٹکڑوں کے لیے محتاج ہے، اور کہا یہ جائے انما المؤمنون اخوۃ، یہ تو واضح ہے، واضح کہنے سے تو کوئی بدلتا نہیں ہے معاملہ۔ جب نظام یہ ہوگا، وہ فقیر وہ بھوکا جب دیکھے گا کہ مولوی تو کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، اور یہ میرا صاحب جو ہے اس کے کتے وہ کچھ کھاتے ہیں جو میرے بچے نہیں کھا سکتے، اس کے دل میں کہیں محبت، کوئی الفت، کوئی ملی جذبات ابھریں گے، یا وہ دشمنی کے جذبات ابھریں گے جن کو کوئی سوشلسٹ کوئی مارکسٹ ایکسپلوائٹ کر لے گا۔ پھر وہی شوتر اور وہی خانسامہ ہوگا جس کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، اور وہی جو ہے وہ سینوں کے اندر پیوست ہوگا، وہ ہو کر رہے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ جب تک یہ منافقت ہے کہ قول یہ ہے اور عمل یہ ہے۔ بہرحال یہ جان لیجئے، ایمان حقیقی کی شرط لازم، اس کا رکن رکین جو ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد کی اولین منزل مجاہدہ مع نفس، دوسری منزل دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، نشر و اشاعت، شہادت علی الناس، تیسری منزل دین کے غلبے کے لیے سعی، اقامت دین، تکبیر رب، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، واقعتاً اللہ کا جھنڈا سر بلند ہو جائے، اور اس کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ، آرمڈ کانفلکٹ، اور جس نے اس میں اپنی جان دے دی وہ شہید ہو گیا، گواہ ہو گیا، اس کے لیے تو گویا کہ گواہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ اور اس سب کے لیے لازم ہے جماعت کا التزام، آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اب آخری بحث پر آئیے، وقت بھی اب تھوڑا رہ گیا ہے۔ جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے۔ میں نے عنوان بنایا تھا اس حقیقت ایمان کی تقریر کا اس آیہ مبارکہ جو سورہ انعام میں آئی ہے، اور آج بھی میں نے تلاوت کی شروع میں، ایمان کا تعلق امن سے۔ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب خود ہی دیا گیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی شرک کی آمیزش نہ کی، توحید کامل، توحید خالص، وہ ہے امن کے حقدار، وہی ہے ہدایت یافتہ۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کا تعلق امن سے کیا ہے، اس کو بھی دو حصوں میں سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، ایک ہے انسان کا ذہنی اطمینان، ایک ہے انسان کا قلبی اطمینان۔ یہ الفاظ ہم بولتے ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی اطمینان نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں کچھ ہیں جو ان میں کچھ بے کلی بے چینی ہوتی ہے اور وہ کچھ اطمینان اور کچھ تمانینت چاہتی ہے. ایمان دونوں کو امن عطا کرتا ہے. کس معنی میں؟ پہلا مرحلہ یہ ہے, بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر کو اس کا تجربہ نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کا فتویٰ اگر میں آپ کو سنا دوں تو آپ ناراض ہو جائیں گے. انسانوں کی اکثریت انسانوں پر مشتمل نہیں ہے, یہ انسان نما حیوان ہے. قرآن کا فتویٰ یہ ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. چوپایا بھی پیٹ رکھتا ہے, کھاتا ہے, اس کے اندر بھی کچھ سیکشوئل ارج ہے. پریزرویشن آف دی اسپیشیز, پریزرویشن آف دی سیلف, اپنی ذات کا بقا, اپنی نسل کا بقا ہر حیوان میں ہے, گدھے میں, کتے میں, بلے میں, کس میں نہیں ہے. کوئی سر چھپانے کی جگہ یہ بھی ہے حیوانوں میں, وہ بھی ہے جو باقاعدہ فیملی لائف جن کی ہے. حیوانات میں وہ بھی ہے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں جن کی بڑی پولیٹیکل لائف ہے, سیوک لائف, ان کا پورا نظام. آپ نے کبھی ان کی کارپوریشن جو ہے اس کا نظام دیکھا ہوگا, شہد کی مکھیوں کا نظام. تو حیوان جو ہے, انسان بھی جب تک ان کیٹیگریز میں صرف رہا ہے, اس سے آگے نہیں گیا, تو حیوان ہی. انسان کی ذہنی سطح, اس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ وہ یہ سوچے میں ہوں کون, کہاں سے آیا ہوں, یہ گنبد بیدر کیا ہے, میرے سفر کا آغاز کیا تھا, میں جا کہاں رہا ہوں, زندگی کا مقصد کیا ہے, مال کیا ہے, کیا کروں کیا نہ کروں, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, سورس آف گائیڈنس کون سی ہے. صرف ایکسٹرنل سینسز, صرف عقل یا اس کے ماورا بھی کوئی سورس آف گائیڈنس ہے؟ یہ بیسک کوشچنز ہیں, ذہن میں رکھیے. دے آر کامن ٹو ریلیجن اینڈ فلاسفی. میرے اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیں, دیز آر دی بیسک ایشوز, بیسک کوشچنز کامن ٹو ریلیجن اینڈ فلاسفی. یہ افلاطون کیا سوچتا رہتا تھا بیٹا, یہ ارسطو صاحب جو ہے, یا سقراط صاحب, یا کنفیوشس صاحب, یا اور بھی جتنے بھی بڑے بڑے حکماء فلاسفہ دنیا میں گزرے ہیں, یہ انہی گتھیوں کو تو سل جاتے تھے. یہ ہے کیا, واٹس دی نیچر آف بینگ, واٹس دی ریئلٹی آف ایگزسٹنس, یہ ہے کیا, وجود ہے کیا, یہ وجود کی ماہیت کیا ہے, علم کسے کہتے ہیں, ایپسٹیمولوجی فلسفے کی ایک شاخ ہے, واٹ از نالج, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نالج, نالج کیسے حاصل ہوتا ہے, ایک پوری شاخ. ایتھکس, اخلاقی رویہ انسان کا کیا ہونا چاہیے, اس کی اساسات کیا ہے, آپ کو معلوم ہے ایتھکس فلسفے کی ایک شاخ ہے. نفس انسانی میں کیا کیا کچھ مضمر ہے, اس کے محرکات عمل کیا کیا ہے, سائیکالوجی فلسفے کی ایک شاخ ہے. یہ جو فلسفہ ہے در حقیقت, ان سب کو جمع کیجئے تو وہ بھی انہی گتھیوں کو سلجھاتا ہے جن گتھیوں کو کہ مذہب نے سلجھایا. صرف یہ ہے کہ سورس مختلف ہے. فلسفی ان گتھیوں کو اپنی عقل سے, اپنی سوچ سے, اپنی منطق سے, اپنے غور و فکر سے سلجھاتا ہے, کسی نتیجے پر پہنچتا ہے, پیش کرتا ہے. وہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ کوئی میرے پاس ریویلڈ ورڈ ہے, لیکن نبی ان کا جواب دیتا ہے اس دعوے کے ساتھ کہ یہ کوئی صرف میری عقل کی یافت یا دریافت نہیں ہے, میرے سوچ بچار کو اس میں دخل نہیں ہے, یہ ایک اور گائیڈنس ہے, یہ وحی ہے جو مجھے اس کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہے. میں جو جوابات دے رہا ہوں یہ اپنی عقل اور سوچ سے نہیں, وحی کی بنیاد پر. دیکھیے بڑا پیارا قول آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورہ مریم میں, اپنے والد کو جو انہوں نے دعوت دی اور جیسے پرسوز انداز میں دی, یا اباتے, بار بار چار آیتوں کا آغاز ہوتا ہے, ابا جان ابا جان, یا اباتے لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, ابا جان کیا ہو گیا آپ کو, آپ کیوں پوچھتے ہیں ان پت پتھر کی مورتوں کو جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے نہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکے. ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ کا غضب آپ پر نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھیوں میں سے شمار نہ کر لیے جائیں اللہ کے ہاں. اسی سلسلے میں ایک آیت آتی ہے,
یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا.
عجیب مضمون.
ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. اب سوچئے باپ بڑا ہے بیٹا چھوٹا ہے, اس کا تجربہ زیادہ, اس کی سوچ اور فکر کا مرحلہ زیادہ. وہ کہہ سکتا ہے میں نے یہ بال جو ہیں دھوپ میں سفید نہیں کیے, تم کل کے چھوکرے میرے سامنے آ گئے مجھے سمجھانے کے لیے. لیکن یہ کہ نہیں, میرے پاس ایک اور علم جو آپ کے پاس نہیں آیا. انی قد جانی من العلم ما لم یاتک, وہی جو ہے یہ بالکل ڈفرنٹ سورس ہے, یہ ہیومن نالج کا کوئی عام گوشہ نہیں ہے. ما لم یاتک فتبعنی, بس میری پیروی کیجئے. بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے میرے پیچھے چلیے, میرا اتباع کیجئے. عہدے کا صراط سویا, میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف. یہ ہے نبوت کا دعویٰ. اب آپ سوچئے کہ جس انسان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں, جس کے ذہن میں تو پیدا نہیں ہوا وہ تو بڑے آرام سے کھاؤ پیو عیش کرو, رات کو سو جاؤ, ٹی وی دیکھ لو, تھک جاؤ گے سو جاؤ گے, صبح اٹھو گے پھر اپنے کام میں, سوچنے کا وقت ہی نہیں. ایک بالکل کولو کا بیل جس طرح ہوتا ہے اس طرح زندگی خاص طور پر آپ لوگوں کی یہاں ہو گئی. معاملہ وہاں بھی ہے ایسا, لیکن یہاں یہ اپنی منطقی انتہا. کولو کا بیل ایک روٹین ہے, اس میں سوچنے کا وقت نہیں. بلکہ اس زندگی میں تو آپ آسمان کو نہیں دیکھ سکتے, آپ کو مہینوں بیت جاتے ہوں گے کہ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھ سکتے, کہاں اٹھے گی. اپارٹمنٹس میں آپ آسمان نہیں دیکھ سکتے, اور سڑک پر چل رہے ہیں تو پھر آمنے سامنے دیکھیں گے, اگر آسمان کی طرف دیکھیں گے تو پھر تو معاملہ اور ہو جائے. تو بالکل خلاف فطرت زندگی, آسائشیں ہیں سب کچھ ہے, خلاف فطرت, فطرت سے بہت دور, اور سوچنے کا موقع ہی نہیں. یہ ہے معاملہ. تو آدمی بڑا آرام میں ہے, لیکن اگر خیال آ گیا پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے میں ہوں کون, یہ میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں کس کے لیے. آپ سوچئے تو صحیح, بڑی منطقی سی بات ہے. میں اپنی یہ بیوی بچوں کا نوکر ہو کر رہ گیا ہوں, ان کی ملازمت کر رہا ہوں, ساری توانائیاں ساری اپنی ذہانتیں اور سارا وقت جو ہے لگا کر کبایا وہ ان پر لگا دیا. اللہ خیر سلم, اپنا کوئی تشخص سیلف کانشسنس تک آج کے انسان کے پاس نہیں رہی ہے. خود شعوری, میں, میرا خیال, میرا فکر, میری سوچ, میرا نقطہ نظر. لیکن جس کے ذہن میں یہ سوال اٹھ جائے گا آپ یہ جان لیجئے اس کے لیے زندگی کی ہر چیز بے معنی ہو جائے گی جب تک کہ اسے ان سوالوں کا جواب نہ ملے. اب آپ کو معلوم ہے کہ سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا کیوں, پاگل تھا. جس کے شاگردوں میں افلاطون سقراط ہو, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاگل تھا؟ دنیا کا بہت بڑا فلسفہ زہر کا پیالہ پی لیا کیوں, کہ جو حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی ہے میں اس کے پرچار سے نہیں رک سکتا. اگر وقت کا نظام اس کے لیے مجھے اجازت نہیں دیتا, اور دو ہی آلٹرنیٹیوز ہیں کہ یا تو اس بات کا کہنا بند کرو یا زہر کا پیالہ پی لو, تو زہر کا پیالہ پی جاؤں. زندگی بے معنی ہے جب تک کہ جو میری سوچ ہے اور اس کا حاصل ہے میں اس کو کہہ نہ سکوں میں زندہ رہنے کو تیار ہوں. ذرا آپ گوتم بدھ کا تصور کیجئے, اسے کیا آفت پڑی تھی. اچھا بلا شہزادہ, کپل وستو کا شہزادہ, ولی عہد, حکومت ہے, محل ہے, سلطنت ہے, ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ, 30 برس کی عمر, جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا ہے, شیر خار بچے کو اس کے پہلو میں سوتا ہوا چھوڑ کر گیا ہے. کیوں؟ یہ گتھی سلجھانی ہے. یہ ہے کیا معاملہ؟ کوئی اندھا پیدا ہو گیا, کوئی لولا ہے, کوئی کسی کے سامنے دم توڑ رہا ہے, والدین کے سامنے بچہ دم توڑ رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے کیا؟ معلوم ہونا چاہیے عقدہ کیا ہے, اور اس سے نروان پانے کا راستہ کون سا ہے, انسان کے لیے نجات کہاں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ خود مت کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے, سروم دکھم, آل از سفرنگ, آل از پین. اس قدر گہرا گہرا حساس قلب تھا گوتم بدھ کا, اس نے انسانوں کے کرب کو محسوس کیا. دکھ, یہ لفظ کرب میں نے بولا, جدید دور کا جو سب سے مشہور فلسفہ ہے اور سب سے زیادہ اس وقت نوجوان نسل میں پاپولر ہے، ایگزسٹینشلزم، اس کا مین تھیم بھی یہی ہے، دی پین دی سفرنگ، یہ کرب جو ہے، یہ دکھ جو انسان کو ملا ہے، تو غالب نے خوب کہا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، اور اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہ دکھ، اس دکھ سے آخر نجات پانے کا راستہ کون سا؟ میں صرف مثال دے رہا ہوں، جب یہ سوالات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز میں کوئی لذت نہیں ہوتی، کسی شے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، جس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو گئے اسے تو پہلے ان کا حل چاہیے، یہ حل ہے جو ایمان لے کر آتا ہے، تم کون ہو، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آل دی فور کارنرز، ان سارے پرابلمس کا ایک حل، اس کا ایک مکمل جواب، ایک ذہنی سکون اور اطمینان۔ اس مثال کو اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر لیجئے کہ خود حضور کا معاملہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے سقراط یا گوتم بدھ سے کوئی مثال نہیں ہے، جن نسبت خاک رب عالم پاک، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 40 برس کی عمر ہوئی ہے، ابتدائی زندگی بڑی سختیوں میں بیتی حضور کی، یتیمی، پھر یہ کہ ابو طالب بھی مفلس تھے، پلاش، بلکہ ابو طالب کو تو حضور نے سپورٹ کیا، حضرت علی کو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے آسانیاں پیدا کر دی تو حضرت علی کو اسی لیے تو اپنے پاس رکھا ہے زیر کفالت، کہ چچا کا بوجھ جو ہے ذرا وہ تقسیم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، بھیڑوں بکریوں کا چرانے کا دور جب ختم ہوا تو کاروبار، اور اس میں بھی ظاہر بات ہے سرمایہ اپنا کوئی نہیں تھا، دوسروں کے سرمایہ سے کام کیا ہے، اسی سے تو پھر حضرت خدیجہ سے رب تو تعلق قائم ہوا۔ اس کے بعد جب زندگی بدلی ہے تو اب ہر آسائش ہے، مکے کی متمول ترین خاتون جو نہ معلوم کس کس کے پیغام ٹھکرا چکی تھی، وہ اب حضور کے گھر میں ہے، اور اس نے اپنا سارا سرمایہ حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ لیکن اب کیا ہوا، حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا، اب آپ پر خلوت گزینی جو ہے وہ محبوب ہو گئی، غار حرا میں جا رہے ہیں اور کئی کئی دن بیٹھ کر، کئی کئی دن وہاں قیام ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہاں کیا کرتے تھے، یتحنث فی، حدیث کے الفاظ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یتحنث فی، تحنث کرتے تھے، تحنث کیا ہے، تو جو شراح ہیں حدیث کے شارحین انہوں نے اس کا ایک جواب دیا ہے، کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہی غور و فکر، وہی سوال، واٹ دی نیچر آف ایگزسٹنس، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی منزل کیا ہے، اس پر پھر پردے اٹھے ہیں، غور و فکر جہاں تک پہنچا پہنچا اور پھر پردے اٹھا دیے گئے۔ یہ بات ہے جو سورہ شورا کے آخر میں فرمائی گئی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ لاسٹ بٹ ون آیت ہے سورہ شورا کی 25ویں پارے میں۔ اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب وحی کیا ہے یہ قرآن، جو ایک روح ہے، ایک حیات باطنی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہ تھا، آپ کچھ نہ جانتے تھے، کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، آپ اہل کتاب میں سے تھے نہیں، امیین میں سے تھے، بنی اسماعیل کے ہاں کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی دینی نظام، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہے، شریعت کیا ہے، ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر نازل کیا، روشنی بنا کر، جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں، اور جب اب آپ پر یہ قرآن نازل ہو گیا اِنَّكَ لَتَهْدِي الٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اب آپ ہدایت دیں گے، رہنمائی فرمائیں گے لوگوں کی صراط مستقیم کی جانب. یہ ہے وہ تشفی اور اطمینان، وہ جو ذہن کا یہ سارا مسئلہ، اس کی جو الجھنے ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، ان سب کا ایک اطمینان بخش جواب جو ہے وہ ایمان ہے. لہذا ایمان کا امن کے ساتھ پہلا تعلق یہ ہے کہ ذہنی اشکالات کا پہلا اطمینان بخش حل جو ہے وہ ایمان کے ذریعے سے انسان کو ملتا ہے، گویا کہ ذہنی امن حاصل ہوا. دوسرا درجہ وہ ہے قلبی اطمینان. اس کو یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں انسان، ظاہر بات ہے کہ ایک تو جہاد کی ہم نے بحث آج کی ہے، اللہ کے لیے جہاد، ایک جہد آپ کر رہے ہیں دنیا میں جس کو جدید سائنس میں، جدید فلسفے میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس کہا گیا ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس یہ بھی تو جہاد ہے، جہد للبقاء، سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ سارے نظریات کو ذہن میں رکھیے. اس میں بھی کشمکش ہے، اس کشمکش میں انسان کبھی مایوسیوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی محرومیوں کا احساس اسے ہوتا ہے. آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لاکھ سر توڑ کوشش کی نہیں ہو سکتی، اب فرسٹریشن ہے، مایوسی کے آپ شکار ہو گئے، آپ کی کمر ہمت ٹوٹ کر رہ گئی. یا آپ کا کوئی عزیز تھا، فرض کیجئے کوئی والدین ہے جن کا اکلوتا بچہ اور وہ ان کی نگاہوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے، صدمے کا پہاڑ اس پر ٹوٹ گیا. اس میں کون ہے جو اس کو تسلی دے، اس کی تشفی کا ذریعہ کون سا ہے، اس کے لیے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا احساس، یہ یقین کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہ یقین کہ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، یہ یقین کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے چاہے مجھے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اٹ مے بی پینفل پریزنٹلی، فوری طور پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ان دی لانگ رن اسی میں کوئی خیر ہے اگر میرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں. یہ ایمان کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے. بڑی تفصیل سے یہ بحث آ چکی ہے ہمارے یہاں کہ ایمان، اصل ایمان کیا، ایمان باللہ. نظری، اصولی، علمی اعتبار سے اصل ایمان کیا ہے، ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا حاصل کیا ہے، راضی برضائے رب، توکل علی اللہ، تسلیم و رضا، ہرچے باد آباد. ان کو اگر ذرا کیٹیگرائز کریں گے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ذرا سادہ زبان میں سمجھانے کے لیے، پنجابی ماحول میں، کہ کسی دیہات میں اگر کسی غریب کسان کو کسی بڑے چودھری کی حمایت حاصل ہو، گاؤں کا بڑا چودھری ہے، اب بڑا چودھری جو ہے اس کی حمایت کسی کسان کو حاصل ہے، اب وہ کسان پاؤں پھیلا کر سوئے گا، اسے پتا ہے میرا ڈھور ڈنگر جو ہے وہ محفوظ ہے، میری بچیا کوئی نہیں کھول سکتا، بڑے سے بڑا رساگیر پتا ہے کہ فلاں چودھری اس کی پشت پر ہے، اس کی حمایت اسے حاصل ہے، وہ بالکل لچت ہو گئے سوئے گا، اسے یقین ہے کہ مجھے اس کی دوستی حاصل ہے. اب آپ تصور کیجئے اس شخص کا جسے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا ساتھی، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا حمایتی ہے، وہ اللہ جو ہر آن ہر جگہ موجود ہوا، ماکم اینما کنتم، وہ اللہ جو علی کل شئ قدیر ہے، وہ اللہ جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ تک جنبش نہیں کرتا، وہ اللہ جس کا علم کامل ہے، وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. ہم تو فوری نتائج دیکھتے ہیں، وقتی تاثر جو ہے وہ لیتے ہیں، کسی چیز نے ہمیں تکلیف پہنچائی لیکن کیا پتا ہے کہ اسی تکلیف کے پردے میں کون سی خیر آ رہی ہے؟ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ رات کی جو تاریکیاں ہیں وہ صبح کے روشنی کا پیش خیمہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس شخص کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ میرا دوست ہے، اس کے لیے کوئی اندیشہ، اس کے لیے کوئی غم، اس کے لیے کوئی فکر، اس کو کوئی کھٹکا، اسے کوئی خوف لاحق ہو سکتا؟ جو ہوا میرے رب کے کرنے سے ہوا۔ دیکھیے قرآن مجید میں آیا ہے عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درحال کہ وہ تمہارے حق میں شر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحال کہ اسی کے پردے میں خیر آ رہا ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جس نے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیا، اب وہ متاثر ہوگا۔ کیا ہوا؟ جو ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا۔ ہاں اگر کوئی اپنی غلطی کو دخل ہے اس کو سوچئے، اس کی اصلاح کیجئے، لیکن جہاں آپ کے کسی اختیار کو دخل نہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا۔ نہیں نازل ہوتی کوئی بھی مصیبت نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں۔ مصیبت ایک پرسنل ہو سکتی ہے، بیماری آ گئی، بخار آ گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، یا کوئی آپ کا عزیز فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا۔ ایک یہ کہ وہ بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے، سیلاب آ گیا، کوئی بہت بڑا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ وہ کتاب علم خداوندی کا وہ خزانہ ہے، اس میں موجود ہے۔ تمہیں یہ بات اس لیے بتائی لیکن لا تاسو علی ما فاتکم، جو چیز تمہاری ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کیا کرو۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے کیا ہے، ہم راضی برضا ہیں، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، جو دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اس لیے کہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ تو جیسے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں تو جو آپ کا اصل کیپیٹل ہے وہ ڈیبٹ کے خانے میں آئے گا، بیلنس شیٹ میں۔ تو ہر جو کچھ اس نے دیا ہے اسے اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا خدا کے ہاں جا کر۔ اترانے کی بات کہاں ہے؟ جس کو جو کچھ زیادہ ملا ہے اتنا ہی اس کو حساب خدا کے ہاں جا دینا پڑے گا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، جب تک یہ کیفیت نہیں ہے جان لیجئے خدا پر ایمان نہیں۔ اگر ذرا سی تکلیف آئی اور انسان جو ہے گھبرا اٹھا، فامل انسان کی حالت عجیب ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ذرا اس کو آزماتے ہیں اور اسے کچھ دولت دی، کچھ عزت دی، وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ عزت نہیں ہے بھائی، امتحان ہے۔ اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی احادن۔ امتحان کی دوسری شکل ہم نے کر دی، رزق ذرا ناپ تول کر دینے لگے، تنگی کر دی، تو کہا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، کلا، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، دونوں صورتیں امتحان کی۔ اس میں اگر شکر کیا کامیاب ہو گئے، اس میں صبر کیا کامیاب ہو گئے۔ اس میں اگر جو کچھ ملا تھا اس پر اللے تللے ہو گئے، عیاشیاں بدماشیاں ہو گئیں، تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ رحمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے۔ اور اگر جو کچھ یہاں نہیں ملا اس پر آپ کے دل میں شکوہ پیدا ہو گیا، ارے اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے، کہاں انصاف رکھا ہوا ہے، معلوم ہوا اس میں ناکام ہوا۔